بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے, جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا, اور گھر اور گھرانہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو, اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ آج دانشور اور علمی طبقہ بھی پورے شعور و ادراک کے ساتھ اس منجی کی ضرورت کا احساس کر رہا ہے, اور عام لوگ بھی لاشعوری طور پر ایک منجی اور مہدی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں. تو سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ہندوستان کے مرکزی وزیر زراعت نے ایسی حالت میں زراعت کی ترقی کی بات کی ہے کہ دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کے دھرنے اور مظاہرے بدستور جاری ہیں. پاکستان الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے الزام پر دکھ کا اظہار کیا ہے, اور ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایران کے خلاف پابندیاں ختم کر کے ایٹمی معاہدے میں واپس آنا ہی ہوگا, اور یہ اس ملک کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ اسی نے اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ہندوستان کے مرکزی وزیر زراعت نے ایسی حالت میں زراعت کی ترقی کی بات کی ہے کہ دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کے دھرنے اور مظاہرے بدستور جاری ہیں. دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ مختلف ریاستوں کے کسان دہلی کی سرحدوں پر جاری اپنے دھرنوں کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. اس رپورٹ کے مطابق مختلف ریاستوں سے ملنے والی دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے کسان سخت سردی کا مرحلہ گزار لینے کے بعد اب موسم گرما کے استقبال کی تیاری بھی کر رہے ہیں. ہمارے نمائندے نے بتایا کہ سندھ بارڈر اور دیگر سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے لیے کولر اور گرمیوں کا مقابلہ کرنے کے دیگر وسائل آنا شروع ہو گئے ہیں. اس درمیان ہندوستان کے مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا دعویٰ کیا ہے کہ حکومت زراعت اور دیہی شعبے کے ترقی کے پروگراموں پر عمل کر رہی ہے. انہوں نے جمعرات کی شام دہلی میں ایشیا پیسیفک رورل اینڈ ایگریکلچرل کریڈٹ ایسوسی ایشن اور نیشنل ایگریکلچرل اینڈ رورل بینک کے مشترکہ علاقائی پالیسی فورم سے خطاب میں کہا کہ ان کی حکومت کی توجہ زراعت اور دیہی شعبے کی ترقی اور استحکام پر مرکوز ہے. انہوں نے کہا کہ بقول ان کے حکومت کی پالیسیوں سے چھوٹے کسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان کسان نئے زرعی قوانین کے خلاف تقریباً 4 مہینے سے دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسانوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک تینوں کسان مخالف قوانین منسوخ نہیں کیے جاتے ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے وزیراعظم عمران خان کے الزام پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ کی صدارت میں ہونے والے خصوصی اجلاس میں سینٹ کے الیکشن کے بارے میں وزیراعظم میں پاکستان عمران خان کے الزام کے ساتھ ہی دیگر شکایات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر ایک بیان بھی جاری کیا گیا جس میں وزیراعظم عمران خان کے الزام اور ان کی کابینہ کے اراکین کے بیان کو تکلیف دہ قرار دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کسی کی خوشنودی کے لیے آئین اور قانون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بیان میں سینٹ کے انتخابات خوش اسلوبی سے انجام پانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جمعرات کو سینٹ کے انتخابات کے بارے میں ایک بیان پر الیکشن کمیشن پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا تھا۔ اس درمیان سابق وزیراعظم اور نو منتخب سینیٹر یوسف رضا گیلانی کے انتخاب کو منسوخ کرنے کے لیے ایک اور درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود سینٹ کے انتخابات میں جدید ٹیکنالوجی سے کام نہیں لیا گیا۔ درخواست گزار نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا انتخاب کل عدم قرار دیا جائے اور حالیہ سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کی تحقیقات کرائی جائیں۔ پاکستان کی حکمران جماعت تحریک انصاف کے رہنما اعتماد کا ووٹ لینے کے تعلق سے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ملک کے سبھی صوبوں سے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جمعے کو دوپہر سے پہلے ہی اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جمعے کی صبح سے ہی پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں نے ڈیرے ڈال دیے تھے اور چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے خصوصی اجلاس سے پہلے ان رہنماؤں نے آپسی ملاقاتوں میں بھی اعتماد کے ووٹ میں کامیابی حاصل کرنے کی اسٹریٹجی پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا خصوصی اجلاس پرائم منسٹر ہاؤس میں وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں جاری ہے۔ اجلاس مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے شروع ہوا جس میں شرکت کے لیے پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین وقت سے پہلے ہی وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایران کے خلاف پابندیاں ختم کر کے ایٹمی معاہدے میں واپس آنا ہی ہوگا اور یہ اس ملک کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اسی نے اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کی شام اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کے 14ویں سربراہی اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ عالمی برادری نے گزشتہ 4 برسوں کے دوران ایران کے خلاف امریکہ کی مکمل اقتصادی جنگ کا مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی عظیم قوم کو جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے امریکہ کے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شدید اقتصادی دباؤ کے باوجود عظیم ایرانی قوم نے اپنے بلبوتے اور عزم و ارادے کی بدولت اہم اور شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں، جن میں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا بھی شامل ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایرانی قوم کو حاصل ہونے والی بڑی کامیابیوں میں کرونا وائرس کا ٹیکہ تیار کرنا شامل ہے، جو ملکی سائنسدانوں کی سعی و کوشش کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ایران دنیا کے تمام ملکوں، خاص طور سے ای سی او کے رکن ملکوں کے ساتھ تعاون کے لیے آمادہ ہے۔ صدر ایران نے اسی طرح گراں قدر انسانی و قدرتی ذرائع کی گنجائش و صلاحیت، توانائی کے ذخائر، معیشت کو بہتر بنانے والے وسائل و ذخائر، نجکاری اور اسی طرح ای سی او کے علاقائی و عالمی مواصلاتی وسائل کی اہمیت پر زور دیا۔ اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کی ترجیحات علاقائی اقتصادی پالیسیوں پر استوار ہیں، جس کا اہم ترین علاقہ اسلامی جمہوریہ ایران کے گرد و نواح پر مشتمل ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بھی ای سی او کے اس اجلاس سے اپنے خطاب میں مشترکہ اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے ای سی او کی ظرفیت و توانائی سے استفادہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ قابل ذکر ہے کہ کرونا کے بعد علاقائی اقتصادی تعاون کے عنوان سے 10 رکن ملکوں کے سربراہوں کی شمولیت کے ساتھ اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کا 14 سربراہی اجلاس جمعرات کی شام آن لائن منعقد ہوا۔ اس آن لائن اجلاس میں ایران، پاکستان، افغانستان، ترکی، آذربائیجان، ترکمانستان، ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان اور تاجکستان کے سربراہوں نے شرکت کی۔ کہا یہ کہ بورڈ آف گورنرز میں ایران مخالف قرارداد کی منظوری سے پسپائی اختیار کرنے کے بعد برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں شامل 3 یورپی ملکوں، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے جمعرات کی رات ایک بیان میں ایران اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے درمیان ہونے والی حالیہ مفاہمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر انہوں نے ایران کے خلاف قرارداد کی منظوری سے دستبرداری کا فیصلہ کیا ہے۔ تینوں یورپی ملکوں نے اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ ایٹمی معاہدے پر کاربند ہیں کہا کہ اس معاہدے پر عمل تمام فریق ملکوں کے سیکیورٹی مفاد میں ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں جنوبی سعودی عرب کے علاقے جیزان پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے میزائل حملے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یمن کے اس میزائل کو تباہ کر دیا گیا، جبکہ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ جیزان میں شدید دھماکے کی آواز سنائی دی۔ ابھی تک اس حملے کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے میزائل یونٹ نے جمعرات کے روز بھی سعودی اتحاد کی جارحیت کے جواب میں جدہ میں سعودی عرب کی آرامکو آئل کمپنی سے متعلق دو تنصیبات کو قدس 2 قسم کے ایک بیلسٹک سے نشانہ بنایا تھا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اس میزائل کے ٹھیک اپنے نشانے پر لگنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ یمن پر وحشیانہ جارحیت اور اس ملک کے جاری ظالمانہ محاصرے کے جواب میں کیا گیا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت سے اور اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر 26 مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ جارحیتوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس دوران سعودی حملوں میں 10,000 یمنی شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 10,000,000 یمنی باشندے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یمن عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے عمان میں امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے بارے میں رپورٹوں کو مسترد کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ سارے رابطے عمان کے واسطے سے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے دو عہدیداروں کے حوالے سے روسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان اور یمن کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ رابطے مسقط میں ہمارے برادران کے توسط سے برقرار ہوئے ہیں، تاہم امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ یمن کو جارحیت کا نشانہ بنانے والے ملکوں میں سر فہرست ہے، اور اگر امریکی یمن پر جارحیت کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو یمن پر حملے بند اور اس ملک کا محاصرہ ختم کرنا ہوگا۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد البخیتی نے بھی اسے قبل کہا تھا کہ عمان کے حکام کے ذریعے امریکی وفد کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ جب تک یمن پر جارحیت جاری رہے گی یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی جانب سے سعودی عرب پر جوابی حملے کیے جاتے رہیں گے۔ واضح رہے کہ سعودی اتحاد نے امریکہ کی حمایت سے 2015 سے یمن کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ اور اس ملک کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے۔ عراق کے استقامتی محاذ نے کہا ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے لیے ہر اقدام کرنے کے باوجود امریکی فوجیوں کا اس ملک سے انخلاء نہیں ہوا ہے، اس لیے اب استقامتی محاذ نے فیصلہ کیا ہے کہ نئے مرحلے میں عراق میں سفارتی مقامات کے علاوہ غاصبوں کے ہر اڈے کو نشانہ بنایا جائے گا۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق استقامتی محاذ نے جمعرات کی رات اعلان کیا ہے کہ اس کے بعد سے امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کے خلاف استقامتی محاذ کی نئی کارروائی شروع ہوگی، جس میں امریکی فوجیوں اور ان کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ڈاکٹر راشد بھائی صاحب، یہ عبوری حکومت کا جو منصوبہ پیش کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے، ظاہر ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ کسی حد تک امریکہ کامیاب ہو گیا اس لیے کہ خود حکومتی دھڑوں میں بھی دو دھڑے ہو گئے؟
میں دیکھیں، جو 29 غالباً فروری کو یہ معاہدہ ہوا تھا دوحا میں، سال ہو گیا تقریباً، ایک سال اور چند دن ہو گئے، ان ایام میں اگر کسی نے فائدہ اٹھایا تو وہ امریکہ نہیں اٹھایا، یعنی ایک حیران کن بات ہے کہ جو فگر ابھی خود یونائٹڈ نیشن کی طرف سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3,000 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں اس دفعہ, یعنی اس ایک سال کے اندر 2020 کے اندر, اور 5,000 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. یہ یونائٹڈ نیشن کی وہ خبر ہے. خود حکومت جو کہتی ہے کہ ہم نے 18,000 طالبان کے لوگ مارے ہیں. اب اس میں عام شہری بھی ہوں گے, جو بھی ہوں گے, لیکن حکومت کا یہ موقف ہے. لیکن حیران کن بات ہے کہ اس میں ایک بھی امریکی نہیں مارا گیا, ایک بھی نیٹو کا بندہ نہیں مارا گیا. یعنی اس کا مقصد ہے کہ وہ جو انہوں نے پلان کیا تھا, جو مذاکرات کے اس جال میں انہوں نے پھنسایا سب کو, اس میں انہوں نے تو ایڈوانٹیج لے لیا, اپنی فورسز کو محفوظ کر لیا, ان کو آپس میں لڑا دیا. اب یہ دیکھیں حکومت اور طالبان کی جنگ کس انداز سے شروع ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہمارے 5,000 افراد کو جو ہے وہ آپ رہا کروائیں. اس معاہدے کی روشنی میں انہوں نے رہا کیے. اب حکومت کہتی ہے ان کے اندر ڈرگ مافیا کے لوگ ہیں, ان کے اندر قاتل لوگ ہیں, ان کے اندر یہ ہیں. یہ جب واپس گئے ہیں انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ
دہشت گردی
اور قتل و غارت شروع کر دیے. اب ایک طرف یعنی یہ موقف ہے. طالبان کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, ہم تو پرامن ہیں اور ہم تو سب کو یہی کہہ رہے ہیں, جبکہ افغان فورسز کے جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ کوئی تیرے غائب تو نہیں آتے نا, کہ جو ان کو مار کے چلے جاتے ہیں ان کو بھی مارنے میں اس میں ہے. پھر داعش کا ایک وجود, ایک نیا فیکٹر بھی جو ہے اس کے اندر وہ لے کے آ گئے. تو یہ ساری چیزیں ابھی تک جو بنی ہیں اس کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کامیاب ہے ابھی افغانستان کے اندر ان سازشوں میں کہ جو افغانستان کے عنوان سے اس نے تیار کی ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ امن کے قیام کے لیے امریکہ یہ کر رہا ہے, امن کی برقراری کے لیے یہ ہو رہا ہے, افغانستان کے اندر جمہوریت کی بقا کے لیے یہ سب ہو رہا ہے, تو یہ سب اس وقت جو ہے وہ خود امریکہ کے اندر بھی اور باہر بھی جو افغانستان کی اس سیاسی روش کو دیکھ رہے ہیں اس میں سب یہ جھوٹ نظر آتا ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا عبوری حکومت کے عنوان سے طالبان, تین آپ اس کو کر لیں کہ اس کے تین بڑی ٹیم, یا آپ کہیں تین بڑے کھلاڑی ہیں اس وقت افغانستان کے اندر کہ جو اس وقت سیاست پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اگر بیرونی ہو تو امریکہ ہے, حکومت افغانستان ہے, اور تیسرا جو ہے وہ طالبان ہے. باقی جو گروپ ہیں جو وار لارڈز ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے یا حکومت کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ ہیں, لیکن بڑے تین کھلاڑی ہیں کہ جو اس وقت ہیں. اب تینوں کھلاڑیوں کی جو ہے نا اپنی اپنی آرا ہے, یعنی کسی ایک چیز پہ اتفاق نہیں ہو سکتا. طالبان امارت اسلامی کی بات کرتے ہیں, وہ جمہوریت ہو لو یا جرگہ ہو یا افغان حکومت ہو, وہ کسی کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں امارت اسلامی ہے اور امریکہ نے امارت اسلامی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. یعنی یہ بھی عجیب بات ہے کہ امریکہ معاہدہ کس کے ساتھ کر رہا ہے, ایک گروپ کے ساتھ, یعنی حکومت کے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہا, اور حکومت بھی اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے. یعنی افغان حکومت میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کے الیکشن کے پیسے بھی امریکہ نے دیے, اور اس کے الیکشن سیل کے اندر بھی امریکہ کے لوگ بیٹھتے تھے کہ بھی کس کو کتنا ملنا چاہیے اور کس کو کتنا حصہ دینا چاہیے. اسی حکومت کو وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. معاہدہ طالبان کے ساتھ کیا ہے, طالبان کہتی ہے امارات, ہم تو امارات حکومت اسلامی چاہتے ہیں, ہمیں تو جمہوریت کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے, کس چیز سے کھائی جاتی ہے اور کس سے پی جاتی ہے, ہم تو آئیں گے تو اسلامی حکومت کے ساتھ آئیں گے. جو اشرف غنی ہے وہ جمہوریت سے بات ہی نہیں کر رہا. جیسے حامد سیماب صاحب نے اشارہ کیا, وہ جو انہوں نے کہا نا عوامی رائے, انہوں نے کہا عبوری حکومت کی کوئی بات نہیں ہم مانیں گے, اگر آنا بھی ہے تو انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی, یعنی وہ انتخابات جمہوریت اور اس راستے سے آنا چاہ رہے ہیں. اب رہے تیسری جو پارٹی ہے امریکہ, اس سے پہلے اس نے طالبان کو کچھ اور وعدے دیے ہیں, اشرف غنی کو کچھ اور وعدے دیے ہیں. یہ جو ابھی تازہ عبوری حکومت کا جو ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے, یہ بھی چند دن پہلے حکمت یار نے پہلی دفعہ اس مسئلے کو اٹھایا, اس کو امریکن نے پک کیا, طالبان نے اس کو سپورٹ نہیں کیا, لیکن حکومت کے اندر بھی ایک محدود گروپ نے اس کو قبول کیا ہے. اس وقت اشرف غنی کی جو حکومت کی اکثریت ہے وہ عبوری حکومت کے اس تجویز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر ہم نتیجہ نکالیں تو لگتا ہے کہ امریکہ نے جو بساط بچھائی ہے وہ بچھائی اس لیے کہ اختلافات رہیں, کیونکہ اگر وہ امن کے خواہاں ہوتے تو اس نہج پہ جاتے.
کیا کہتے ہیں کہ تمام تر سازشوں کے باوجود کتنا کامیاب ہوگا امریکہ عبوری حکومت کے قیام کے تعلق سے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دو اور مشکلات بھی ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ مئی میں انہوں نے اس معاہدے کے تحت نکلنا ہے, یعنی 2500 تو اس وقت
صاف انکار کر دیا نیٹو نے کہ ہم نہیں نکلیں گے.
نیٹو اصل نیٹو کا تو اور اعتراض ہے. نیٹو تو کہتے ہیں کہ آپ ہماری مرضی کے بغیر آپ نے فیصلہ کیسے کر لیا, چونکہ نیٹو کو تو اس معاہدے میں نہیں شامل کیا گیا نا دوحہ والے میں, وہ تو امریکہ اور طالبان. نیٹو کا سیکرٹری جنرل یہ کہتا ہے کہ کسی کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کب جانا ہے اور کب نہیں جانا, یہ تو ہم طے کریں گے. یعنی نیٹو کا کمانڈر چونکہ نیٹو کے انڈر ہے, امریکن فورسز بھی نیٹو کے بیان
ڈاکٹر صاحب امریکہ کی ہمانگی سے تو آیا ہے.
میں نہیں سمجھتا یہاں پہ اختلاف ہے جو ٹرمپ کے دور میں اور نیٹو کے درمیان اختلاف تھا, لیکن اب جو بائیڈن کی ٹیم نہیں چاہتی کہ وہاں سے مئی میں انخلا ہو, لہٰذا اب آ کے ہمانگی ہو گئی ہے.
پہلے کے اعلان جو کیا ہے
ابھی کا جو اعلان ہے اس کو میں ٹھیک ہے اس وقت جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ نظر آتے ہیں کیونکہ دونوں رہنا چاہتے ہیں وہاں پہ. لیکن ٹرمپ نے اس وقت یہ سازش کی تھی کہ اس نے تو اصلاً جسے آپ کہتے ہیں نا نیٹو کو بالکل ایک سائٹ پہ کر دیا تھا اور اپنے فوجی نکال بھی لیے تھے, اچھے خاصے فوجی نکالے بھی ہیں, 2500 ابھی تو یہاں پہ اس وقت موجود ہیں امریکن. نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک دور دور تک اور افغانستان کے امور کے جو ماہرین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو موجودہ جو اس وقت بساط بچھی ہوئی ہے اس میں دور دور تک کوئی امن کے قیام, کسی سیاسی استحکام, وہاں پہ کوئی افغانستان کی ترقی, وہاں پہ کوئی جمہوری سفر میں کوئی تیزی, کوئی امکان نظر نہیں آتا. اگر یہی صورت حال رہتی ہے تو یہ پچھلے 40 سال والا جو سلسلہ ہے وہ مزید چلے گا اور پتہ نہیں کب تک چلے گا.
جی ہاں سامعین, افغانستان کے بارے میں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب گفتگو کر رہے تھے, اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ پر ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ تہران ایٹمی معاہدے پر دوبارہ مذاکرات نہیں کرے گا. یہ بات انہوں نے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے امریکہ کی نامزد نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین کے تازہ بیان کا جواب دیتے ہوئے کہی. امریکہ کی نامزد نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین نے کانگریس میں بیان دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ خطے کے جیو پولیٹیکل حالات تبدیل ہو گئے ہیں, لہذا اب ہم ایران کے ساتھ موجودہ ایٹمی معاہدے سے وسیع تر, طویل المیعاد اور پائیدار معاہدہ چاہتے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے وینڈی شرمین کے بیان کا جواب دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ اگر 2021-2015 نہیں ہے تو پھر یہ 1945 بھی نہیں ہے, لہذا اقوام متحدہ کا منشور بھی تبدیل اور ویٹو کا حق ختم ہونا چاہیے, جس سے امریکہ مسلسل ناجائز فائدہ اٹھاتا آیا ہے. وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایک بار پھر ایران کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ایٹمی معاہدے پر دوبارہ مذاکرات نہیں ہوں گے. انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کرے. ان دنوں بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ایٹمی معاہدے کے بارے میں طرح طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں جن میں سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ امریکی حکومت بھی ٹرمپ انتظامیہ کی شکست خوردہ پالیسی پر عمل کر رہی ہے. اسی کے ساتھ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے بائیڈن انتظامیہ سے کہا ہے کہ واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ ایران کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی جاری رکھی جائے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ ٹرمپ کے 4 سالہ دور حکومت کے تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی استقامت کی پالیسی کے سامنے ناکام ہو گئی ہے, لہذا بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اس پر عمل درآمد جاری رکھنا ایک اسٹریٹجی غلطی ہوگی, کیونکہ ایران اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے بیرونی طاقتوں کے منشا اور خواہشات کا تابع نہیں ہے. ایران دو ٹوک الفاظ میں اعلان کر چکا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی تمام پابندیوں کے خاتمے سے مشروط ہے, لہذا سیاسی دباؤ اور دھمکیوں کے نتیجے میں صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے, لیکن ایران کو اس کے اصولی موقف سے نہیں ہٹا سکتی. ایران ایٹمی معاہدے میں موجود ہے اور اس نے اپنے وعدوں پر عمل بھی کیا ہے, لہذا تہران سمجھتا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے بغیر ایٹمی معاہدے میں امریکی واپسی کے لیے مذاکرات بے معنی اور غیر منطقی ہیں. تہران سمجھتا ہے کہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پابندیوں کے خاتمے اور عملی اقدامات کے بعد ایٹمی معاہدے میں واپس آئے, کیونکہ یہ ایک حکومتی ذمہ داری ہے جس کی ٹرمپ انتظامیہ نے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تھی. پابندیوں کا مؤثر طریقے سے خاتمہ ہی ایٹمی معاہدے میں امریکی واپسی کا روشن راستہ ہے. ایران اور آئی اے ای کے درمیان طے پانے والے سہ ماہی معاہدے نے سفارتکاری کے لیے ایک نیا موقع فراہم کر دیا ہے, جس کے دوران مغربی ممالک عملی اقدامات اور پابندیاں ختم کر کے ایٹمی معاہدے کو مخدوش صورتحال سے باہر نکال سکتے ہیں. بہرحال ایران کی حکومت پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین سے بہرہ مند ہے, اور اگر یورپ نے آئندہ 3 ماہ کے اندر اپنے ایٹمی وعدوں پر عمل نہیں کیا تو ایران کی پرانی ایٹمی سرگرمیوں کی توسیع کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
فلک در عشق یوشیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یوشیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خوانند دو چشم نرگس نشرا کے
مازا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 اسفند، 21 رجب اور 5 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سامعین، 21 رجب سن 656 ہجری قمری کو مسلمان ادیب اور دانشور ابن ابی الحدید کا 70 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ بغداد پر منگولوں کے حملے کے موقع پر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن بعض شخصیات کی مدد سے وہ آزاد ہو گئے۔ ان کا سب سے اہم تحریری کام حضرت علی علیہ السلام کے خطبات اور خطوط پر مشتمل کتاب نہج البلاغہ کی شرح ہے، جس میں انہوں نے ادبی، تاریخی اور علم کلام کے لحاظ سے نہج البلاغہ کی عظمت کو ظاہر کیا ہے۔ ابن ابی الحدید کی دیگر اہم کتابوں میں العبقری الاحسان اور السبع الالویات کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ پانچ مارچ سن 1815 عیسوی کو میسمرزم کے بانی فرانس میسمر کا انتقال ہوا۔ وہ 1733 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1766 عیسوی میں ویانا یونیورسٹی سے طب کی تعلیم مکمل کی۔ دوران تعلیم انہوں نے انسان پر ستاروں کے مقناطیسی اثرات کے بارے میں ایک مقالہ تحریر کیا اور تمام انسانی امراض کا علاج مقناطیس سے کرنے کا دعویٰ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ مقناطیسی مادہ پوری کائنات پر حاوی ہے۔ میسمر کے اس نظریے کے چند کامیاب تجربات کی وجہ سے جلد ہی ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور ناقابل علاج امراض میں مبتلا افراد ان کے پاس آنے لگے۔ ویانا کے ڈاکٹروں کی مخالفت کے باعث انہیں ویانا چھوڑ کر پیرس جانا پڑا، جہاں اس طریقہ علاج نے کافی مقبولیت حاصل کی۔ میسمر نے اپنے اس طریقہ علاج کو اینیمل میگنیٹزم یا ہپنوٹزم کا نام دیا۔ میسمر کو پیرس میں بھی ڈاکٹروں کی بے تحاشا مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے پیرس بھی چھوڑ دیا اور اپنی باقی عمر گوشہ تنہائی میں بسر کی۔ پانچ مارچ سن 1827 عیسوی کو مشہور اطالوی ماہر طبیعت الیسانڈرو وولٹا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی تحقیقات بھی جاری رکھی اور الیکٹرو میٹر مشین بنانے میں بھی کامیاب ہوئے۔ وولٹا نے برقی بیٹری بھی ایجاد کی، جو انہی کے نام سے معروف ہے۔ آج کل بجلی کی اکائی کو وولٹ کہا جاتا ہے۔ پندرہ اسفان سن 1271 ہجری شمسی کو ایران کے ایک معروف محقق علامہ ذبیح اللہ محلاتی محلات شہر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی علوم انہوں نے اپنے آبائی شہر میں حاصل کیے، پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے آیت اللہ عبد الحسین رشدی، آیت اللہ سید حسن صدر، آیت اللہ مرزا نائینی اور آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی جیسے جید علماء کے سامنے زانو تلمذ طے کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ نجف اشرف میں 11 سال رہنے کے بعد وہ سامرہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے شیخ آغا بزرگ تہرانی کے درس سے استفادہ کیا۔ سن 1327 ہجری شمسی میں وہ تہران لوٹ آئے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کی، جن میں ریاحین الشریعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ 15 اسفند سن 1364 ہجری شمسی کو 93 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ پندرہ اسفند کو ایران میں یوم شجرکاری قرار دیا گیا ہے اور اسی دن ہفتہ قابل تجدید قدرتی ذخائر کا آغاز ہوتا ہے۔ آج سے شروع ہونے والے ہفتے میں درختوں کی شاخیں لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں اور ان کو شجرکاری کی تربیت دی جاتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ درختوں سے صحیح استفادہ کیا جائے اور شجرکاری کو فروغ دیا جائے تو پھر جنگل کی لکڑی نہ صرف یہ کہ کم نہیں ہوگی، بلکہ درختوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ 5 مارچ 1953 عیسوی کو سابق سوویت یونین کے عامر حکمران جوزف اسٹالین کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا. وہ کمیونسٹ نظریات سے متاثر ہو کر بولشیوکیوں سے جا ملے تھے. 1913 عیسوی میں زار روس کے خلاف سیاسی سرگرمیوں کے الزام میں سائبیریا جلا وطن کیے گئے. 1917 عیسوی میں کمیونسٹ انقلاب کی کامیابی تک اسٹالین سائبیریا میں رہے. لینن کی حکمرانی کے دوران اسٹالین اہم عہدوں پر فائز رہے اور لینن کی موت کے بعد کمینیف اور زیونیف کے ساتھ سوویت یونین کی قیادت میں حصہ دار بنے. تاہم 1927 عیسوی میں اپنے دیگر جماعتی حریفوں کو جن میں ٹروٹسکی بھی شامل تھے برطرف کر کے کمیونسٹ پارٹی اور سوویت یونین کے بلا شرکت غیر سربراہ بنے. اسٹالین نے پارٹی اور اس کے باہر اپنے مخالفین کو بے دردی سے چن چن کر راستے سے ہٹایا اور دوسری جنگ عظیم کے دوران وزارت عظمیٰ اور فوج کی قیادت بھی خود سنبھالی. اپنے دور میں اسٹالین نے سوویت یونین میں تشدد، زور زبردستی اور آمریت مسلط رکھی. اور 5 مارچ 2016 عیسوی کو امریکی کمپیوٹر انجینئر اور ای میل کے موجد رے ٹاملنسن کا انتقال ہوا. وہ 23 اپریل 1941 عیسوی کو ایمسٹرڈم نیو یارک میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے 1971 عیسوی میں جب وہ بوسٹن میں ایک تحقیقاتی کمپنی میں کام کرتے تھے پہلا ای میل سسٹم ایجاد کیا. رے ٹاملنسن نے ماڈرن سوشل میڈیا کی تشکیل کی زمین ہموار کی. انہوں نے اپنی ایجاد کی بنیاد پر متعدد انعامات حاصل کیے. اپنے 75ویں یوم پیدائش پر رے ٹاملنسن کا دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال ہوا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستاں.
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل سامعین کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں سامعین ہمارے ہمیشہ کی طرح یہ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور زندگی کی خوشیاں آپ کو نصیب ہوں اور ہمیشہ زندگی کے جو اصول و آداب ہیں ان پر عمل کرتے رہیں تاکہ زندگی خوشگوار رہے اور اس طرح سے آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں. یقیناً انسان کی زندگی میں اس کی کامیابی اسی وقت اسے نصیب ہوتی ہے کہ جب وہ زندگی کے اصول و آداب پر صحیح طور پر عمل کرے. اگر بے راہ روی اور انحراف زندگی میں آ جائے تو یقیناً وہ زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. سامعین جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج ایران میں یوم درختکاری شجرکاری ہے اور اسی مناسبت سے جو ہے آج یہاں پر پورے ایران میں جو ہے وہ درخت لگائے جاتے ہیں اور یقیناً یہ ایک اچھی چیز ہے اس لیے کہ درخت انسانی زندگی کا جزو لازم ہے اور بنی نوع انسان ازل سے ان پر انحصار کرتا رہا ہے. درخت ہمیں آکسیجن فراہم کرنے کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے ہوا کو صحت مند بناتے ہیں. دنیا کے بڑھتے درجہ حرارت میں کمی اور موسمی تبدیلیاں اور ان سے تغیرات سے جو نبردازمہ ہونے کے لیے جنگلات کو کٹنے سے روکنے اور شجرکاری کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے. سامعین درخت لگانے کا کام بہت مہنگا یا زیادہ وقت طلب نہیں ہے. صرف چند بیجوں کو ایسی جگہ بوئیں جہاں ہوا، دھوپ اور مٹی موجود ہو اور آپ دن میں ایک بار پانی دے سکیں. پودا لگا دینا بہت بڑی بات ہے مگر پودے کی باقاعدہ حفاظت اور آبیاری کرنا اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ پودا لگانے کے مقاصد تو اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں. یہ مقاصد جب پودا لگانے کے بعد اس وقت تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت اہم چیز ہے اور اس سے جو ہے یقیناً انسانی زندگی پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. درخت لوگوں کے صحت اور مسرت کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں. آپ کسی تناور درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر خود کو پرسکون محسوس کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک سائنسی توضیح موجود ہے. اور بہرحال یہ سب تمام چیزیں ہیں جو جن پر انسان کو توجہ دینی چاہیے. بہرحال درخت جو ہے ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں میں سے ہی ایک چھوٹا سا درخت لگائیں تاکہ اس کے جو فوائد ہیں اس سے ہم بہرہ مند ہوتے رہیں. سامعین, اسی کے ساتھ ہم ابھی بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس ہمارے سامعین نے ہمیں بہت سے خطوط بھیجے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ ہم تمام خطوط کو پروگرام میں شامل نہیں کر سکتے. البتہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ سامعین کے خطوط کو پروگرام میں شامل کیا جائے. آج بھی ہمارے سامعین نے ہمیں بہت سے خطوط بھیجے ہیں جن میں سے ہم چند ایک کو پروگرام میں شامل کریں گے. تو آج کا خط جو ہمیں بھیجا ہے وہ کس سامعین نے بھیجا, آپ پڑھ کر سنائیں گے باجی؟
جی, یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے احسان احمد بٹ صاحب نے.
جی,
وہ لکھتے ہیں, ریڈیو تہران سے برسوں کا تعلق رہا ہے لیکن اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر حالیہ چند برسوں ریڈیو سے دور رہا ہوں. ویسے سحر اردو ٹی وی کی نشریات دیکھتا رہتا ہوں. کچھ دنوں سے دوبارہ ریڈیو تہران سے جڑ گیا ہوں اور آپ کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہا ہوں. زیادہ تر خبریں اور سیاسی پروگرام ہی سن پاتا ہوں کیونکہ انٹرنیٹ سروس بھی مستقل بحال نہیں رہتی. میرے پاس ریڈیو بھی ہے, صبح کی نشریات کبھی کبھی سن لیتا ہوں, آواز میں نشیب و فراز رہتا ہے لیکن قابل سماعت ہوتی ہے. پروگرام صبح امید صراط نور مجھے بے حد پسند ہے. ویسے حالیہ دنوں میں ریڈیو تہران سے نش ہونے والے خصوصی پروگرام بھی بہت اچھے رہے ہیں, خاص طور پر اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام بہت اچھے تھے. ایران کی اعلی قیادت نے ہمیشہ عالم اسلام کی فلاح و بہبود کی بات کی ہے اور مظلوموں کے دفاع میں ایران کا واضح اور ٹھوس موقف دنیا کی مظلوم قوم کے لیے ڈھارس کا باعث ہے. کشمیر میں حالات اب قدرے پرسکون ہیں لیکن حالات خراب ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی. پروگرام بزم دوستاں میں خطوط کو جس محبت سے شامل پروگرام کیا جاتا ہے وہ ریڈیو تہران کا ہی خاصہ ہے. سب سامعین دوستوں کو میرا سلام.
جی ہاں, ہمیں خط ارسال کیا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے احسان احمد بٹ صاحب نے. ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ریڈیو تہران کو خط لکھا اور پروگراموں کے حوالے سے اپنی مفید آراء اور تجاویز کا انہوں نے اظہار کیا. ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ہمارے بھائی جو ہے وہ ریڈیو تہران سے وابستہ رہیں گے اور اپنے خطوط اور اپنی مفید آراء سے ہمیں نوازتے رہیں گے. انہوں نے پروگراموں کا نام یہاں پر ذکر کیا ہے اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ صبح امید کا نام لیا ہے, صراط نور لکھا ہے کہ ان کو بہت پسند ہے اور خصوصی پروگرام کی بھی انہوں نے بہت تعریف کی ہے کہ پروگرام بھی بہت اچھے رہے ہیں, خاص طور پر اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے حوالے سے جو خصوصی پروگرام ریڈیو تہران سے نشر کیے گئے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بہت اچھے تھے. البتہ انہوں نے یہاں ایک بڑی اچھی بات لکھی کہ ایران کی اعلیٰ قیادت نے ہمیشہ عالم اسلام کی فلاح و بہبود کی بات کی اور مظلوموں کے دفاع میں ایران کا واضح اور ٹھوس موقف دنیا کے مظلوم قوم کے لیے ڈھارس کا باعث ہے. یقیناً یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے اور ایران ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی مظلوم ہوں گے ہم ان کے دفاع کے لیے آگے بڑھیں گے. چنانچہ ایران نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین ہو یا شام ہو, عراق ہو, جہاں کہیں بھی مظلوم نظر آئیں گے, جہاں پر ظلم ہو رہا ہے, جہاں پر بربریت ہو رہی ہے, جہاں پر استکباری طاقتیں اپنا قدم جمانا چاہ رہی ہیں, وہاں ایران بڑھ کر مظلوموں کا دفاع کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ ان ملکوں میں استکبار کے قدم نہ جمنے پائیں اور جو بڑی طاقتیں خود کو انسانی حقوق کا طرفدار کہتی ہیں یا جو بھی طاقتیں ہیں, جو بھی ممالک اس بات کے دعوے دار ہیں کہ انسانی حقوق کے ٹھیکے دار ہیں, تو یقیناً ایران یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کے ٹھیکے دار نہیں ہیں, یہ صرف جھوٹے دعوے دار ہیں, یہ صرف دعویٰ کرتے ہیں, یہ انسانی حقوق کی حمایت نہیں کرتے, یہ انسانی حقوق کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں, یہ صرف چاہتے ہیں کہ ملکوں میں جائیں, وہاں قدم جمائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کا استحصال کریں, ان کی آبرو ریزی کریں, ان کے جو اموال ہیں اسے لوٹیں. آپ دیکھیں کہ شام میں کس طرح سے جو ہے وہ دہشت گردوں نے آ کے قدم جمایا. ظاہر سی بات ہے کہ دہشت گرد خود سے نہیں آئے, ان کو امریکہ نے بھیجا, ان کو بعض عرب ملکوں نے بھیجا, ان کی حمایت کی اور آج بھی وہ شام میں اور عراق میں موجود ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ نہتے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور ایران ان ملکوں میں جا کر ان مظلوموں کا دفاع کر رہا ہے، ان مظلوموں کے حق میں دفاع کر رہا ہے، ان کا ساتھ دے رہا ہے، تو اس پر آج جو بعض عرب ممالک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یا خود امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران دہشت گردی کر رہا ہے، ایران جو ہے وہ دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے، جبکہ الٹا الزام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران صرف مظلوموں کا دفاع کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جہاں بھی مظلوم ہیں ان کا دفاع کیا جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، ان کی حمایت کی جائے، اور یہی نظریہ اسلامی جمہوریہ ایران کے قائد انقلاب اسلامی اور حکام کے درمیان پایا جاتا ہے، اور یہی ایران کی اصولی پالیسی بھی ہے کہ تمام مظلوموں کا دفاع کیا جائے، اور اسی حوالے سے آج ایران جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے جہاں بھی مظلوموں کے دفاع کی ضرورت ہے، جہاں مظلوموں کی حمایت کی ضرورت ہے، اور یقیناً ایران آئندہ بھی اپنی اس اصولی پالیسی پر عمل کرتا رہے گا اور اسی میدان میں آگے بڑھتا رہے گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ یقیناً حقیقت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے علاقے میں اور دنیا میں جو اقدامات کیے ہیں، اگر ان پر توجہ کی جائے اور بغض و حسد کی عینک اتار کر اگر ان کا جائزہ لیا جائے، تو دنیا خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ ایران کس حد تک مظلوموں کے دفاع میں آگے بڑھ رہا ہے اور کس حد تک وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، لیکن اس کے باوجود بعض طاقتیں ہیں جو ایران کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ایران دہشت گردی کر رہا ہے۔ ایران دہشت گردی نہیں کر رہا، ایران دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے دنیا میں امن قائم ہو، اور اسی لیے اس کی یہ ساری کوششیں اور جدوجہد جاری ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہیں گی، اور دنیا دیکھے گی کہ ایران اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب رہا ہے۔ یہ باتیں جو بعض ممالک کر رہے ہیں کہ ایران دہشت گردی کر رہا ہے، یا یہ سب چیزیں الزامات ہیں، کیونکہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ایران نے اپنے بلبوتے پر کس حد تک ترقی کر لی ہے۔ آج دنیا کو یہی حیرانی ہے کہ 40 سال 42 سال کی پابندیوں کے باوجود ایران کیوں اتنی پیش رفت کر رہا ہے، کیوں اتنی ترقی کر رہا ہے، کیسے اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ سب چیزیں ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہیں۔ اور کیونکہ خود بعض عرب ممالک ایسے ہیں کہ جو خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ کے پٹھو ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ صرف جو کچھ امریکہ دیتا ہے، اور جیسا کہ ٹرمپ نے کہا بھی تھا کہ اگر ہم صرف 6 دن ان کی حمایت بند کر دیں تو یہ نابود ہو جائیں گے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ آج اگر امریکہ اور اسرائیل اور ایسوں کی حمایت بند کر دی جائے عرب ملکوں کے لیے کہ جو خود کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، تو ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو شاید یہی وجہ ہے، اور بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ایران کی جو ترقی و پیش رفت ہے، ایران نے اپنے بلبوتے پر جو اتنی ترقی کی ہے، یہ ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اسی لیے وہ ایران پر دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں، ایران کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ علاقے کو بدامن کر رہا ہے، جبکہ ایران ایسا نہیں کر رہا ہے۔ ایران تو چاہتا ہے کہ پورے علاقے میں امن قائم ہو، اور اس کی یہی کوشش اور جدوجہد جاری ہو، انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گی۔ آپ نے لکھا کہ کشمیر میں جو حالات ہیں وہ اب قدرے پرسکون ہیں، لیکن آپ نے بڑی اچھی بات یہ بھی کہ حالات کب خراب ہو جائیں، اس میں بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ خدا عالم کشمیر میں بھی حالات کو بہتر کرے۔ البتہ وہاں بھی مسئلہ صرف وہی ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو ساری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور یقیناً مسلمانوں کے اتحاد کے ذریعے سے ایک بڑی طاقت دنیا میں وجود میں آ سکتی ہے، مگر ہمارے آپسی اختلافات اس بات کا باعث بن رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ مسلمان متحد نہیں ہیں، لہٰذا اختلافات بھی ویسے سامنے ہیں، اور دشمن جو چاہتا ہے، استباری طاقتیں جو چاہتی ہیں مسلمانوں کے خلاف کرتی ہیں، ہم بھی خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
شکریہ طاہر شمیم، یہ مختصر پیغام ہمیں ارسال کیا ہے کراچی پاکستان سے اندلیب زہرا صاحبہ نے۔ وہ لکھتی ہیں، ریڈیو تہران سے بہت ہی اچھے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، ریڈیو تہران کو بہترین پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، پروگرام نور ایمان مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔
جی ہم بہت شکر گزار ہیں کراچی پاکستان سے اندلیب زہرا صاحبہ کے، کہ انہوں نے وقت نکال کر ہمیں خط لکھا، اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے پروگراموں کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ بہترین پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، اور اس پر انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے پروگرام نور ایمان کا ذکر کیا ہے کہ پروگرام ان کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو ہم اندلیب زہرا صاحبہ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے پروگراموں کو اتنے ذوق و شوق سے سنتی ہیں، اور اسی طرح سے یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے پروگرام میں شریک بھی ہوں، اور وہ خط بھی لکھ رہی ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ آئندہ بھی ان کی کوششیں اسی طرح جاری رہیں گی۔ ہماری ہمیشہ کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم اپنے پروگراموں کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کریں، اور اس کے لیے ہماری پوری ٹیم اپنی بہرحال انتھک کوششیں کرتی ہے تاکہ آپ سامعین تک ہمارے پروگرام اچھی صورت میں پہنچیں، اور آپ اس سے خوش رہیں، اور آپ کے لیے ہمارے پروگرام مفید واقع ہوں۔ اگر ہم پروگرام ترتیب دیں اور اگر آپ کے لیے وہ پروگرام مفید واقع نہ ہوں، تو یقیناً ہماری ساری محنت ضائع جائے گی، اس لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ سامعین کے لیے وہ پروگرام، سارے پروگرام جو ہے وہ مفید واقع ہوں، اور یقیناً جب تک آپ سامعین کی ہمارے پروگراموں سے رضامندی نہ ہو اور آپ راضی نہ ہوں ہمارے پروگراموں سے، تو اس وقت تک ان پروگراموں کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری کوشش جاری رہے گی کہ آپ سامعین ہمارے پروگراموں کو اچھے طریقے سے سنتے رہیں، اور اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ جو بھی پروگرام ہم بنائیں وہ آپ کے لیے مفید ہوں، اور اسی لیے مختلف پروگرام ہم پیش کرتے ہیں۔ صرف ایسا نہیں کہ مذہبی پروگرام ہی زیادہ تر ہمارے سے پخش ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف مذہبی پروگرام ہی ہم نشر کرتے ہیں، نہیں، ہم ہر طرح کے پروگرام نشر کرتے ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام ریڈیو سے بھی سن سکتے ہیں، اور ٹی وی پہ جو پروگرام نشر ہوتے ہیں انہیں بھی سن سکتے ہیں، ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ہر طرح کے پروگرام پیش کریں آپ کے ذوق کے مطابق، تاکہ آپ ان پروگراموں کو سنیں، ان سے محظوظ ہوں اور ان سے استفادہ کریں، یہی ہماری سب سے بڑی خواہش ہے۔ اور ہمیں یہ امید ہے کہ اندلیب زہرا صاحبہ بھی آئندہ بھی ہمیں خط لکھتی رہیں گی، اور ہمارے پروگراموں کو انشاءاللہ اپنے خطوط سے نوازتی رہیں گی۔ انشاءاللہ خط لکھتے رہیے گا، اور یقیناً اپنی مفید آرا سے بھی ہمارے پروگراموں کو نوازتے رہیے گا۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اگلا خط ہمیں ضرور لکھیں گی۔ جی ہاں، میرے خیال میں اب باجی یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگرچہ ہم نے چاہا تھا کہ پروگرام میں خط کو زیادہ شامل کریں گے، مگر پھر وقت آڑا آ رہا ہے اور اس وقت ہم زیادہ خط شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں جو ہے وہ زیادہ خط شامل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ سامعین کے خطوط کم شامل ہوں، مگر بہرحال وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس اور بھی پروگرام ہوتے ہیں، اگر اس پروگرام میں ہم زیادہ وقت لیں گے تو دوسرے پروگرام متاثر ہوں گے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج اسی پر اکتفا کریں، اور ہم بتا دیں کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ ہمارے دیگر سامعین کے خطوط سن سکیں گے۔
جی بھائی،
تو یہیں پر ہمارے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ جوان، ایران اور IAEA کے تعلقات میں اصل رکاوٹ امریکہ ہے، صدر حسن روحانی۔ روزنامہ ہمشہری، عراق پوپ کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ روزنامہ گارڈین، برطانیہ کے ہر 5 میں سے 1 اسکول نے کووڈ بحران کے دوران فوڈ بینک قائم کیا، برطانیہ کے معاشی بحران کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تازہ رپورٹ۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ قدس آن لائن، یورپی ٹرائیکا نے بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف قرارداد جاری کرنے سے پسپائی اختیار کر لی، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے۔ ایٹمی معاہدے کے رکن 3 یورپی ممالک یعنی برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران اور IAEA کے درمیان سمجھوتے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایران کے خلاف قرارداد منظور کرانے کی کوشش کو روک رہے ہیں۔ یورپی ممالک کے اس بیان میں، جو برطانیہ کی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر بھی جاری ہوا ہے، لکھا ہے کہ ہم ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی صورت میں اس کے پابند رہیں گے۔ البتہ اس بیان میں ایران کی جانب سے اضافی پروٹوکول پر عمل درآمد کا سلسلہ روکے جانے پر تشویش کا اعادہ کیا گیا ہے۔ یورپی ممالک نے ہمیشہ کی طرح دعویٰ کیا ہے کہ اس اقدام سے ایران کی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کے عمل میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ یورپی ٹرائیکا نے ایران اور IAEA کے درمیان سمجھوتے کا خیر مقدم بھی کیا، اور دوسری جانب دعویٰ کیا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آئی اے ای اے کو ایران کی تمام ایٹمی تنصیبات تک رسائی دی جائے۔ رائل یوم، ایران کے مقابلے میں اسرائیل کی پوزیشن ہر دور سے بدتر، موساد کے نائب سربراہ۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، صہیونی حکومت کے خفیہ ادارے موساد کے نائب سربراہ نے یدیعوت اہرنوت کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک جانب دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف خفیہ کارروائیوں میں انہیں کامیابیاں ملی ہیں، تو دوسری جانب کہا ہے کہ 2015 کے مقابلے میں جب ایران اور 5+1 کا معاہدہ ہوا تھا، صورتحال اسرائیل کے لیے بس سے بدتر ہوتی چلی گئی ہے۔ 34 سال سے جاسوسی کارروائیوں میں سرگرم موساد کے نائب سربراہ نے کہا کہ نیتن یاہو ایران کے خلاف حاصل شدہ دستاویزات کو اپنے ذاتی مفادات اور سیاسی مہم کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس سے موساد کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ موساد کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ ان تمام برسوں میں ایران نے اپنی جوہری توانائی کو بہتر بنایا ہے، لہذا اسرائیل کے لیے صورتحال بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ دا ہندو، میانمار کے 20 شہریوں نے ہندوستان میں پناہ لے لی۔ روزنامہ 92، وزیر اعظم کو جلد گھر بھیجیں گے، عدم اعتماد کب اور کہاں ہوگا ہم بتائیں گے۔ پی ڈی ایم، پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کا اندیہ۔ روزنامہ ڈان، حکومت پاکستان کا مستقبل قریب میں ویکسین خریدنے کا کوئی منصوبہ نہیں، پی اے سی ہر چینی ویکسین $16 کی ہے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ انقلاب، بطور جمہوری ملک ہندوستان کی ریٹنگ میں گراوٹ۔ اخبار لکھتا ہے، پوری دنیا میں جمہوریت کے نگہبان ادارے فریڈم ہاؤس نے جمہوری ملک کے طور پر ہندوستان کی رینکنگ گھٹاتے ہوئے اسے آزاد سے جزوی آزاد کے خانے میں رکھ دیا ہے۔ ساتھ ہی اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ہندوستان بہت تیزی کے ساتھ تاناشاہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فریڈم ہاؤس کے مطابق ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت میں ہندوستان جمہوریت کے معاملے میں پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ فریڈم ہاؤس نے اپنے سالانہ رپورٹ میں یہ تجزیہ کیا ہے جو حکومت ہند کے لیے چشم کشا ہے۔ فریڈم ہاؤس ایک آزاد ڈیموکریسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جو پوری دنیا کی جمہوریتوں پر نظر رکھتا ہے۔ اس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات، صحافیوں کو دھمکیاں دینے اور استحصال کے واقعات اور بہت زیادہ عدالتی مداخلت کے واقعات میں تیزی آئی ہے۔ نوائے وقت، پی ڈی ایم کو نہیں چھوڑوں گا، عمران خان۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ پی ڈی ایم کی قیادت کو کہا ہے کہ چاہے میں اپوزیشن میں بیٹھوں یا اسمبلی سے باہر ہو جاؤں، میں آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ میں اگر اقتدار سے باہر بھی جاؤں تو اس قوم کے لوگوں کو باہر نکالوں گا۔ میرا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم والوں کے لیے پیغام ہے کہ اقتدار گیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کے دوران اپنے ارکان کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ کھل کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، میں ان کی عزت کروں گا لیکن خفیہ طور پر پیسے لے کر اپنی آخرت تباہ نہ کریں۔ الیکشن کمیشن نے مجرموں کو بچا لیا، اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا، پیسے دے کر جمہوریت کی کون سی خدمت کی گئی؟ وزیر اعظم نے کہا کہ کرپشن ختم کرنے کے لیے قانون نہیں بلکہ معاشرے اور قوم کا اہم کردار ہوتا ہے، جب تک معاشرہ کرپٹ ٹولے کو قبول کرتا رہے گا کرپشن ختم نہیں ہو سکتی۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ایرنا نیوز، ایٹمی معاہدے پر پھر سے بات چیت ناممکن، وزیر خارجہ ظریف۔ مہر نیوز، ایران کو ڈرانے دھمکانے کا واحد نتیجہ، ایٹمی معاہدے کے بچے ہوئے حصے کی تباہی ہوگی، ایران کے ایٹمی ادارے کے ترجمان۔ الف نیوز ایجنسی، بدعنوانی کو سرکاری نظام کے کسی بھی حصے میں محفوظ رہنے نہیں دیں گے، چیف جسٹس رئیسی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ ایٹمی معاہدہ اور بن سلمان، بائیڈن کے دوہرے معیار پر ایک نظر۔ شاید اگر ٹرمپ 2020 انتخابات میں کامیاب ہو جاتے تو بن سلمان دنیا کے سب سے خوش قسمت شہزادے کہلائے جاتے، لیکن اب ولی عہد کے محافظوں کے خصوصی دستے شاہی گارڈ کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ گروہ جسے جمال خاشقجی کے خط میں ملزم قرار دیا جا رہا ہے، لیکن جو بائیڈن نے سعودی حکومت کے ساتھ برتاؤ میں بظاہر احتیاط کا طریقہ اپنا لیا ہے اور بن سلمان کے خلاف کسی بھی قسم کے اقدام سے گریز کیا ہے، موجودہ سعودی قیادت کے ساتھ فوجی تعاون بھی جاری رکھنے کا اعلان ہو گیا ہے۔ اپنے انتخاباتی نعروں میں انہوں نے ایران کے ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے اور سعودی حکام بالخصوص بن سلمان سے سختی برتنے کی بات کی تھی، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہی انتخابی وعدوں کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ ایران کے خلاف سختی اور سعودی حکام کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا، بہرحال اگر کبھی سعودیوں کے ساتھ امریکہ کے تمام مسائل حل ہو گئے اور ایران کو بدستور واحد ملزم ٹھہرا گیا تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اس کے بعد پروگرام گھر اور گھرانہ پیش کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ آج کی دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ حسب وعدہ آج سے ہم اس پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کر رہے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ یقیناً آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ ابتدائی مرحلے میں ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ آپ کو ان الفاظ اور معنی سے آشنا کریں کہ جن کی عموماً آپ کو ایران کے سفر کے دوران ضرورت پڑ سکتی ہے۔ افعال کی اقسام، واحد جمع، جملوں کی ترکیب، صفت کا استعمال، ضمائر اور ان کی قسمیں، اور ایسی روزمرہ کی اشیاء اور چیزوں کے ناموں سے ہم نے آپ کو ابتدائی مرحلے میں آگاہ کیا کہ جن کی آپ کو دوران سفر ضرورت پڑ سکتی ہے، اور آخر میں آپ سے تین انتہائی سادہ اور آسان سوالوں کے جواب مانگے کہ جن کا ہمیں شدت کے ساتھ انتظار ہے۔ جوابات کے موصول ہونے کے بعد ہم ان تمام دوستوں کو نوٹس کی شکل میں فارسی اسباق کا خلاصہ ارسال کریں گے کہ جن کی طرف سے ہمیں جوابات موصول ہوں گے۔ اور اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد آئیے اور ایران کی سیر کے لیے تیار ہو جائیے۔ سامعین، یقیناً آپ اس دوران کاغذ قلم سنبھال چکے ہوں گے، تو پہلے آئیے چند الفاظ اور ان کے معنی آپ کو نوٹ کرائے دیتے ہیں۔
کارت،
کارڈ، بورڈنگ کارڈ یا شناختی کارڈ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم اس کا استعمال بورڈنگ کارڈ کے لیے استعمال کریں گے۔
سنڈالی،
سیٹ یا کرسی۔
کمر بند،
بیلٹ۔
جلیقه،
جیکٹ۔
لیوان،
گلاس۔
هواپیما،
هوای جهاز۔
سیگار،
سگریٹ۔ جی ہاں، سیگار سگریٹ کے لیے یہاں استعمال کیا جاتا ہے عموماً۔
دستشویی،
لیٹرین۔ سامن، اسلامی جمہوریہ ایران کے سفر کے لیے اگر آپ اسلامی جمہوریہ ایران کی قومی ایئر لائن کا انتخاب کرتے ہیں تو ہوائی جہاز میں سوار ہوتے وقت جو ممکنہ جملے آپ کو سننے کو ملیں گے وہ یہ ہو سکتے ہیں۔
سلام، خوش اومدید۔
جی،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے الفاظ یا جملے آپ کے کانوں میں پڑھ سکتے ہیں وہ یہ ہیں،
لطفاً کارت سوار شدن.
جی، یہ جس وقت آپ ہوائی جہاز میں سوار ہوتے ہیں اس وقت آپ سے ایئر ہوسٹس یا جہاز کے عملے کا کوئی بھی فرد پوچھ سکتا ہے کہ مہربانی فرما کر اپنا بورڈنگ کارڈ دکھائیے. دوسرا جملہ ہے
لطفاً از این طرف،
مہربانی فرما کر اس طرف سے آئیے یا تشریف لائیے.
شماره صندلیتان،
آپ کا سیٹ نمبر. جی، اور اس کے ساتھ ایک اور جملہ جو آپ سن سکتے ہیں یا آپ کو بکثرت سننے کو ملے گا،
خیلی ممنون.
جی، بہت بہت شکریہ. سامعین، یہ وہ الفاظ اور جملے تھے جو آپ نے سنے، اور ان کی تکرار آپ کو مسلسل سننے کو ملے گی ایران کے سفر کے دوران. اور اب آئیے اگلا مرحلہ. آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد آپ کی پہلی نظر اس عبارت پر پڑ سکتی ہے،
جلیقه نجات زیر صندلی شماست.
جی ہاں، یہ آپ کی سامنے والی سیٹ پر لکھا ہوا ہوگا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ لائف جیکٹ آپ کی سیٹ کے نیچے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دو ایک جملے اور آپ پڑھیں گے جہاز میں،
لطفاً سیگار نہ کشید،
مہربانی فرما کر سگریٹ نہ پیئیں. دوسرا جملہ کیا ہے،
لطفاً کمربند ایمنی را ببندید،
مہربانی فرما کر بیلٹ باندھ لیجئے. یہاں کمربند بیلٹ کے لیے استعمال ہوا ہے. سامعین، لائف جیکٹ آپ کی سیٹ کے نیچے ہے، مہربانی فرما کر سگریٹ نوشی نہ کریں اور براہ مہربانی حفاظتی بیلٹ باندھ لیں. یہ وہ جملے ہیں کہ جو آپ بار بار سنیں گے اور دیکھیں گے. اور اب آتے ہیں مزید کچھ سادہ جملوں کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت کرتے چلیں. فارسی میں تکلم کرنے میں کافی زیادہ اختصار سے کام لیا جاتا ہے. بعض اوقات تو ایک مختصر سا جملہ یا لفظ پورا جملہ اپنے اندر سمے ہوئے ہوتا ہے، اور بعض الفاظ ایسے ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اور ہر جگہ ایک الگ معنی دیتے ہیں. علاوہ ازیں کچھ جملے ایسے بھی بولے جاتے ہیں کہ جن کے ظاہری معنی بالکل بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر برائے مہربانی یا مہربانی فرما کر، اس مقصد کے لیے صرف ایک لفظ بولا جاتا ہے لطفاً، اور کسی کام کی خواہش یا انجام دہی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے بے فرمائی، اور عذرخواہی کے جواب میں کہا جاتا ہے خواہش میکنم. جی، اور اب اس وضاحت کے بعد کچھ جملے.
لطفاً صندلیتان را صاف نگه دارید،
مہربانی فرما کر آپ اپنی سیٹ سیدھی کر لیں.
لطفاً به من یک لیوان آب بدهید،
مہربانی فرما کر مجھے ایک گلاس پانی دیجیے.
لطفاً به من روزنامه بدهید،
مہربانی فرما کر مجھے ایک اخبار دیجیے. اور اب مزید کچھ جملے.
من غذای گرم میخواهم،
مجھے گرم کھانا چاہیے.
صندلی من کجاست،
میری سیٹ کہاں ہے.
این گذرنامه شماست،
یہ آپ کا پاسپورٹ ہے. سامعین، آپ کو ایران ایئر کے عملے کے سپرد کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تہران تک آپ کا سفر اچھا گزرے گا. تو پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
گھر اور گھرانا.
اس
آپ عزیز سامعین خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے. پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا. سامعین, ایک ہدیے یا تحفے کا گرا بہا ہونا اور قیمتی ہونا اس ہدیے یا تحفے کی قدر و منزلت اور اہمیت کو نہیں بڑھاتا ہے, بلکہ اہمیت تو اس محبت اور احترام کی ہے جو اس ہدیے کے ساتھ منتقل کی جاتی ہے. اس لیے گرا بہا ہدیوں اور تحفوں کی خریداری کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ آج ہی آپ اپنے اہل خانہ کے لیے پھول کی ایک شاخ کو جو عشق و محبت اور تراوت سے سرشار ہو ان کے سامنے پیش کریں. خاندان اور گھرانہ ایک صحت مند معاشرے کی اساس اور بنیاد اور نفسیاتی سلامتی کی بنیاد ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی خاندان پر توجہ دینے کی اہمیت کے ساتھ ہی فرماتے ہیں, ہر انسان کے لیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اپنی پوری زندگی کے روز و شب میں مشکلات درپیش رہتی ہیں اور اسے مختلف حوادث و واقعات کا سامنا رہتا ہے. یہ حوادث و واقعات اعصاب شکن اور اذیت ناک ہوتے ہیں اور انسانوں کو خستہ حال کر دیتے اور ان کو بے چینی اور سراسیمگی سے دوچار کر دیتے ہیں. جب آپ گھرانے کے ماحول میں داخل ہوتے ہیں تو پرامن اور خوشحال ماحول کو نئی قوت عطا ہوتی ہے اور آپ کو انرجی سے سرشار ایک اور رات اور دن کے لیے آمادہ کرتی ہے. درحقیقت ایک پرسکون گھرانے میں عورت اور مرد کو جو سکون اور آرام حاصل ہوتا ہے اس سے باہر کے کاموں کو بھی بحسن و خوبی انجام دینے کا حوصلہ ملتا ہے اور وہ کام انسان بہترین کیفیت اور نوعیت کے ساتھ انجام دیتا ہے. اس لیے شادی کرنا اور ایک پرسکون گھرانہ تشکیل دینا عورت اور مرد کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. شادی درحقیقت انسان کے روحانی آرام و آسائش کا باعث اور زندگی کی روزمرہ کی سرگرمیوں کو بنحو احسن انجام دینے کا ذریعہ ہے اور انسان کے سکون و آرام اور ایک ہمدرد و غمخوار کو پانے کا وسیلہ ہے جو انسان کی زندگی کے لیے لازمی اور ضروری ہے. ایرانی اقوام میں گھرانے کی خصوصیات کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ ایران میں مختلف اقوام مختلف انداز سے اور مختلف طور طریقوں سے زندگی گزارتی ہیں, جس طرح سے کہ ملکوں کے درمیان شادیوں کا طریقہ اور حتیٰ ایک ملک کے اندر کی مختلف قوموں کے درمیان بھی شادی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. آذری قوم فارسوں کے بعد بڑی قوم ہے اور ایران کے تمام بڑے تاریخی واقعات میں اس قوم نے اہم اور بنیادی کردار ادا کیا ہے. ایران میں ترک زبان آذریوں نے کوہستانوں اور جنگلوں کو بسایا ہے, ایسے علاقوں کو جو سردی میں بہت زیادہ سرد اور بہار اور موسم گرما میں سرسبز و شاداب اور خاص خوبصورتی کے حامل ہیں. آذری قوم کے درمیان گھرانے کی بنیاد پائیدار ہوتی ہے اور یہ گھرانے ماں باپ اور بچوں سے تشکیل پاتے ہیں. بعض خاندانوں میں دادا اور دادی بھی اپنے اپنے بچوں اور پوتی پوتوں کے ساتھ پرسکون ماحول میں زندگی گزارتے ہیں. آذری گھرانوں کا ڈھانچہ عام طور پر پدرانہ نظام پر استوار ہے اور حتمی اور آخری فیصلہ باپ یا بڑا بیٹا کرتا ہے. ساتھ ہی باپ کو گھرانے میں بیوی اور بچوں کے درمیان خاص احترام حاصل ہوتا ہے. آذریوں کے درمیان بچوں کی بہت زیادہ حمایت کی جاتی ہے اور یہ حمایت بچوں کی حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہے, جس سے فوری طور پر پہنچنے والے نقصان میں کمی آتی ہے. آذری قوم میں شادیاں زیادہ تر خاندان میں ہی ہوتی ہیں, اسی بنا پر ان کے درمیان خاندانی بندھن بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں. زیادہ تر مہمانی کے پروگرام اور شادیاں گھر والوں کے درمیان ہی انجام پاتی ہیں اور اکثر و بیشتر خواتین ہی گھرانے کے تعلقات کو منظم رکھتی ہیں. ماضی میں مخصوص سماجی حالات میں بیٹا ہونے کے سبب گھرانوں میں زراعت اور مویشی پالن کے لیے اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی اور ماں باپ بیٹے کو مالی فراہمی اور اپنی پیری کا سہارا بننے کے اعتبار سے زیادہ اہمیت دیتے تھے, لیکن بیٹی بھی زندگی میں نمک کی حیثیت رکھتی تھی اور جو عورتیں لڑکی کو جنم نہیں دیتی تھیں ان کو بے نمک عورت سمجھا جاتا تھا. آزریوں کے رزمیہ اشعار میں عورتیں مردوں کے برابر اور یکساں ہیں، ماں کا احترام بھی خدا کے احترام کی مانند ہے، آزری قوم میں بیٹی کا ہونا بھی بیٹے ہی کی طرح خوشی و شادمانی کا باعث ہوتا ہے۔ ترک عورتیں اور لڑکیاں بھی شوٹنگ، گھوڑ سواری اور دیگر کھیلوں میں مردوں سے کم نظر نہیں آتیں۔ ترکی کی ایک کہاوت ہے، شیر میں نر اور مادہ نہیں ہوتا، یعنی شیر تو پھر شیر ہے۔ ترک قوم کے درمیان عورت آزادی، جرأت اور استقامت جیسے خصائل اور اعلیٰ ترین شکل میں حقوق کی ادائیگی اور ماں اور بیوی کے اختیارات کی حامل ہوتی ہے۔ ترک عوام کے افسانوں میں کبھی لڑکی کو سرخ سیب سے تشبیہ دی گئی ہے اور کبھی اسے درخشاں سنہری ٹکڑے سے تعبیر کرتے ہیں۔ مشرقی آذربائیجان کے عوام کے درمیان شادی ایک مقدس بندھن ہے کہ جسے بہت زیادہ قدر و احترام حاصل ہے۔ یہی مسئلہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ شادی کی رسومات انتہائی شان و شوکت سے اور بہترین طریقے سے انجام پاتی ہیں۔ آذربائیجان میں مرسوم ہے کہ لڑکی کا انتخاب یا خود لڑکا کرتا ہے یا بہن اور ماں کرتی ہے، اس لیے مناسب گھر اور لڑکی کے انتخاب کے بعد منگنی کی رسم نغمہ سرائی کے ساتھ انجام پاتی ہے کہ جسے ایلچی لیک کہتے ہیں۔ جب لڑکی کے گھر والے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لڑکے اور لڑکی کے قبیلے اور یا گھرانے کے بزرگ افراد مشورت کے لیے لڑکی کے گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں اور پھر شادی کی تقریبات کے انعقاد کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، اور دونوں طرف سے رضامندی کے بعد قند کے ایک ڈلے کو جو لڑکے والے ساتھ میں لاتے ہیں ایک بزرگ توڑتے ہیں۔ پھر جو بھی قند کے ڈلے کے سر والے حصے کو لڑکی کی ماں کو دیتا ہے تو اسے ہدیہ یا تحفہ ملتا ہے۔ لڑکے اور لڑکی کی شادی طے ہو جانے کے بعد عقد نکاح کے مقدمات کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، یعنی لڑکی کے لیے انواع اقسام کے کپڑوں اور سونے چاندی کے زیورات اور تحفوں کی خریداری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب عقد نکاح پڑھا جاتا ہے اس وقت کنواری اور خوش قسمت لڑکیاں ایک سفید کپڑے سے دولہا اور دلہن کے سر پر سایہ کرتی ہیں، اور قند کے دو ڈلے جو کپڑوں میں لپیٹے ہوتے ہیں دولہا اور دلہن کے سر کے اوپر رگڑتی ہیں اور مقامی ترانے گاتی ہیں۔ آذربائیجان کے گاؤں میں مرسوم ہے کہ چہارشنبہ سوری کہ جو شمسی سال کا آخری بدھ ہوتا ہے، دولہا اپنے گھر کی چھت سے ایک شال دلہن کے گھر میں لٹکاتا ہے اور لڑکی کے گھر والے اس شال میں تحفے تحائف باندھ دیتے ہیں، اور یہ آذربائیجان کی خوبصورت ترین رسومات میں سے ہے۔ شادی کے موقع پر لڑکی اور لڑکے کے گھروں میں بہت زیادہ چہل پہل کا ماحول رہتا ہے۔ دولہا کے گھر میں اسے سجانے کے بعد ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے گوشت سے کھانا پکتا ہے، اور رات میں اسی سے مہمانوں کی پذیرائی ہوتی ہے، اور رات کے کھانے کے بعد شادی کی تقریبات اور آذربائیجان کے روایتی رقص اور ناچ گانے کا پروگرام شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ دولہا کے مہمان ہوتے ہیں وہ دولہا کی سلامتی اور رقص کرنے والے جوانوں اور مقامی نغمے گانے والوں کو شاباشی کے طور پر کچھ پیسے ہدیہ کرتے ہیں جسے ایک بزرگ اکٹھا کرتے ہیں اور دولہا کو دیتے ہیں۔ دلہن کی شادی میں بھی مقامی نغمے گانے والی عورتیں شادی میں دو چندہ رونق پیدا کر دیتی ہیں، اور جوان لڑکیاں مقامی رقص کے ساتھ شادی کی تقریب میں ایک خاص ہیجان برپا کر دیتی ہیں۔ کامیاب شادیوں کا تعارف کراتے ہوئے آج ہم عصر بزرگ عالم دین اور فلسفی مرحوم علامہ محمد تقی جعفری کے طرز زندگی کے بارے میں مختصر عرائض پیش کریں گے۔ استاد تقی جعفری کے روزمرہ کے کاموں اور علمی سرگرمیوں کے سبب ان کے مہمان بہت زیادہ ہوتے تھے، اور ان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع بہت ہی کم میسر آتا تھا۔ اسی لیے ان کی زوجہ محترمہ اس مسئلے کو درک کرتے ہوئے کبھی زبان پر شکوا لاتیں اور نہ ہی ان کو برا بھلا کہتیں۔ استاد تقی جعفری اپنی زوجہ کی اس مہربانی کی قدردانی کرتے اور ان کا شکریہ ادا کرتے تھے اور ان کے خاص احترام کے قائل تھے۔ عام طور پر وہ جب اپنے کتاب خانے سے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو انتہائی محبت بھرے انداز میں کہتے تھے، جمیلہ خانم میں آ گیا ہوں، کیسی ہیں آپ، سلامت رہیں۔ دن بھر اپنی زوجہ محترمہ سے
آذری زبان میں ہی باتیں کرتے تھے اور محبت کے پھول نچھاور کرتے تھے اور اپنے اس احترام کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے تھے، میری بیوی کبھی بھی میرے لیے کسی تشویش کا باعث نہیں بنی۔ استاد کے بیٹے کہتے ہیں، میرے بابا کی شخصیت گھر کے اندر ان کی علمی شخصیت سے فرق رکھتی تھی، یعنی وہ اپنی اعلیٰ ترین علمی و فکری منزلت کے باوجود اور ملکی و غیر ملکی علماء، دانشوروں، اساتذہ اور طلباء سے ہر وقت رابطے میں رہنے کے باوجود جب بھی اپنے کتاب خانے سے گھر کی ڈیوڑھی میں داخل ہوتے تھے تو پھر گھر کی ہی ایک فرد کی طرح آپ ہمارے درمیان ہوتے تھے۔ وہ میری ماں کو جو ایک فہیم و سمجھدار اور بامعرفت خاتون تھیں بہت زیادہ چاہتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ گھر میں ایک مرتبہ بابا اور اماں کے درمیان کچھ ذرا سی انبن ہو گئی تھی اور ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی بھی ہو گئی تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد جب بابا گھر سے باہر جانے کے لیے تیار ہوئے تو بہت انکساری کے ساتھ اماں کی طرف بڑھے اور ان کے ہاتھ چومے اور ان سے معذرت طلب کی۔ استاد تقی جعفری کے بیٹے کہتے ہیں کہ اماں کے ساتھ بابا کے اس مثالی احترام کی تین اہم وجہ تھیں۔ اول یہ کہ وہ نماز اول وقت ادا کرنے کی پابند تھیں۔ دوم یہ کہ تمام سختیوں اور پریشانیوں میں وہ صبر و تحمل سے کام لیتی تھیں۔ اور تیسری وجہ ان کی مہمانداری اور مہمان نوازی تھی۔ مادر گرامی کے اول وقت نماز کا پابند ہونے کی بات ان کے رشتہ داروں اور آشناؤں کے درمیان مشہور تھی اور سبھی یہ بات جانتے تھے۔ استاد تقی جعفری اپنے بچوں اور رشتہ داروں کو بھی نصیحت کرتے تھے کہ اول وقت نماز کی پابندی کو جمیلہ خانم سے سیکھو۔ استاد خود فرماتے ہیں، میں نے اپنے کاموں اور مطالعے کو اس طرح سے منظم کیا تھا کہ جس سے گھرانے کے امور کو نقصان نہ پہنچے۔ میں نے اپنے امور اور مطالعے کے وقت کو اس طرح سے منظم کیا تھا کہ کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔